Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Aaj çünkü cümerat hai aur hamari asal tertib yahi thi ki cümerat ko alamat-e qiyamat کا تذکرہ چل رہا تھا یعنی اصل رمضان سے پہلے یہی ترتیب تھی پھر بعض دوسرے عنوانات کی ضرورت کی وجہ سے گزشتہ ہفتہ تبدیلی کر دی تھی تو آج بہرحال علامت قیامت کا تذکرہ جہاں ہم نے پچھلی مرتبہ روکا تھا وہیں سے آگے چلتے ہیں اخیر میں جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس پر پھر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ جو آگے عنوانات آ رہے ہیں ان عنوانات کو ہم سمجھ لیں حدیث پہلے میں نے پڑھ لی تھی لیکن پھر مختصراً اس پر گزر جاتے ہیں یہ ترمذی شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا جب ایسا وقت آ جائے گا کہ مال فی جو عام لوگوں کا مال ہے جس میں ہر انسان کا ہر شہری کا مسلمانوں کا حق ہے ایسے مال کو مالدار لوگ اور حکومت کے ذمہ دار لوگ آپس کی دولت سمجھنے لگ جائیں گے اور والامانت مغنمن امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرنے لگ جائیں گے خیانت وغیرہ گویا عام ہو جائے گی وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا زکاة دینا لوگوں کو بوجھ معلوم ہوگا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ دین کا علم حاصل کیا جائے گا لیکن دینی مقصد کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے یعنی دینی علم حاصل کیا جائے گا لیکن دنیا کی شہرت کے لیے دنیا کمانے کے لیے بہرحال دنیا کا کوئی مقصد ہو لیکن آخرت مقصود نہ ہو دین مقصود نہ ہو اللہ کی رضا مقصود نہ ہو وَأَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ انسان مرد اپنی بیوی کی تو بات مانے گا لیکن اس کے مقابلے میں ماں کی نافرمانی کرے گا اور کوئی مرد اور مرد اپنی بیویوں کی بات ماننے لگ جائیں اور ماؤں کی نافرمانیاں کرنے لگ جائیں وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ دوستوں کو اپنے قریب کریں گے لوگ دوستوں کو اپنے قریب کرنے لگ جائیں باپ کو دور کر لیں یہ سب حالات دیکھتے ہی رہتے ہیں ہر جگہ ہوتا رہتا ہے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مساجد میں شور ہونے لگے مساجد میں لوگ دنیاوی باتیں کثرت سے کرنے لگے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ اور قبیلے کی سیادت اور سرداری فاسقوں اور نافرمانوں کے ہاتھ میں آ جائے ہر ہر چیز ہو رہی ہے وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ کسی قوم کا ذمہ دار کسی علاقے کا کسی قوم کا کسی جماعت کا ذمہ دار وہ شخص ہو جو دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے سب سے کم درجے کا ہو وَأُكْرِمَ الرَّجْلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ کسی شخص کا اور لوگوں کا اعزاز کیا جائے صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے جتنا انسان باہر کی دنیا پر نظر ڈالے گا اتنا زیادہ ان باتوں پر یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ گانے والیاں اور گانے کے آلات کثرت سے ہو جائیں گے اور ہر طرف پھیل پڑیں گے وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ شرابیں پی جائیں گی عام غیر اسلامی ملکوں میں نہیں صرف اسلامی ملکوں میں بھی وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اس امت کے اخیر کے افراد بعد میں آنے والے افراد امت کے شروع والے افراد صحابہ تابعین محدثین فقہاء ائمہ اربعہ ان کو برا بھلا کہیں تو جب یہ حالات ہو جائیں اور اب ہو چکے ہیں یہ سب حالات ان میں سے ہر ہر چیز وجود میں آ چکی ہے فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں تو اب عجیب عجیب قسم کی اللہ کی طرف سے آفتوں کا نزول ہوگا کیسا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا تو ایسے وقت لوگوں کو بس منتظر رہنا چاہیے کہ سرخ رنگ کی کوئی ہوا چلے گی. وہ زلزلہ تن سخت زلزلہ آئے گا اور مختلف زلزلے آتے رہیں گے. وہ خسفن کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. مسخن اور کچھ لوگوں کو مسخ کر دیا جائے گا. گزشتہ مرتبہ جب بات پوری ہو گئی تھی کسی کا سوال آیا تھا مسخ کے معنی کیا ہیں. مسخ کے اس لیے کہ یہ لفظ اور بھی جگہوں پر احادیث میں استعمال ہوتا ہے. اس وقت میں نے جواب دے دیا تھا لیکن بہت سونا نہیں سنا ہوگا. مسخ کے معنی بدل دینا, اصل حالت سے اس کو بدل دینا, یہ ہے مسخ. اور مسخ کے دو معنی محدثین بیان فرماتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے کہ انسان کی ظاہری حالت, اصل جو انسانی شکل ہے اس شکل سے بدل کر کسی اور شکل میں انسان بن جائے. انسان کو خنزیر بنا دیا جائے, ایسا بھی ہو چکا ہے, تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں. انسان کو گدھا بنا دیا جائے, اس کی شکل گدھے جیسی بن جائے, تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں. اور کسی انسان کو بندر کی شکل میں بنا دیا جائے, تاریخ میں اس کے واقعات بھی ملتے ہیں. گزشتہ امتوں میں بھی بعض ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور اس امت میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں, لیکن بہت کم کہیں کہیں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کا تاریخ میں بھی کچھ ذکر ملتا ہے. گویا آئندہ اب وہ وقت قریب ہے جب بعض لوگوں پر اس طرح کی سزائیں عام ہوں گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دیکھو فلانے علاقے میں اس طرح ہوا تھا کہ کچھ لوگ انسان تھے, ان کی شکل بدل دی گئی. کس شکل میں بدل دیا گیا؟ خنزیر کی شکل میں, بندر کی شکل میں, پتھر بنا دیا گیا, کوئی اور شکل بن گئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ حدیث ہے, جس طرح علامات وجود میں آ چکی ہیں یہ سزائیں بھی وجود میں آئیں گی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن مسخ کے ایک اور معنی بھی ہیں جو میں نے بتائے تھے, جو محدثین بیان فرماتے ہیں کہ مسخ کے دوسرے معنی, اگرچہ پہلے ہی معنی اصل ہیں اور ہم وہی معنی مراد لیں گے, لیکن دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسان کی دلی حالت بالکل مسخ ہو جائے. ایک ہے انسان صحیح سوچتا ہے, انسان کو جس کو ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ہدیناہ النجدین, انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ہدایت کے مختلف اسباب رکھے, صحیح غلط پہچان کی اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت پیدا فرمائی. لیکن جب اس قسم کی گناہوں کی کثرت ہونے لگے گی, اس طرح کے معاصی کی کثرت ہونے لگے گی اور فحش اور عام برائیاں پھیل جائیں گی, تو اس وقت لوگوں کی گویا ذہنی حالت بھی کچھ مسخ کی طرح ہو جائے گی کہ صحیح کو صحیح نہیں سمجھیں گے, باطل کو باطل نہیں سمجھیں گے, اور ہر چیز میں گویا عجیب قسم کی تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ تو ایک ظاہری مفہوم ہو گیا, لیکن اب اس کو میں جیسے عام طور پہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ صرف احادیث جو ہمارے سامنے ہیں ان احادیث کی میں تشریح کر دوں, باقی حالات ہی بتائیں گے کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے, کب یہ چیز وجود میں آئے گی, کیسے ہوگا, کیا حالات ہوں گے, اس کی پوری صورت حال جس کو پہلی جو ہماری مجلس ہوئی تھی اس میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یقیناً کوئی چیز متعین کرنا یہ تو بڑا مشکل ہے, لیکن ایک نئی شکل جو آج کل اس بارے میں زیادہ غور و خوض ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی, یہ میں صرف ایک خبروں کی بنیاد پر اور بعض اطباء کی تحقیق کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کی حقیقت ہے نہیں ہے یہ میں کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ وہ تحقیق کرے. حدیث کی بات تو پوری ہو گئی, مسخن کے معنی جو میں بتا رہا تھا وہ بتا دیے میں نے. لیکن آج کل ایک کوشش نہیں چل رہی ہے اور پلاننگ پرانی ہے, وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ویکسین تیار کی جائے جو انسان کے اندر جانے کے بعد اس کے کچھ سوچ کو بھی بدلنے کی کوشش کی جائے. ایسی ویکسین ہو جو اس کے انسان کے ڈی این اے پہ حملہ کرے اور اس کی سوچ میں تغیر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ایسی ویکسین تیار کی جائے جو انسان کے اندر جائے, جس کے ذریعے سے کسی طریقے سے انسان کو کنٹرول کیا جائے. اگر واقعی یہ بات ہے, اللہ کرے کہ جو بھی یہ سوچ اپنے اندر رکھتے ہیں اور ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام کرے اور ایسے لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہ ہو تو ان کو ہلاک کرے اور پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن اگر واقعی ایسی کوئی چیز ہے تو یہ ہے جس کو یعنی ایک مفہوم کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں مسخ، کہ انسان کی دماغی حالت گویا مسخ کر دی جائے گی، لیکن یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو رہا، بلکہ انسان کے اعمال میں جب طرح طرح کی برائیاں آ گئی ہیں تو سزا کے طور پر، چاہے اب جیسے اس کو انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی بات کریں گے کہ سزا کس کو کہتے ہیں، ہم بسا اوقات آسمان سے کوئی چیز گرے اسی کو سزا کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوسروں کی سزا کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو بہرحال یعنی یہ اعمال بد کا نتیجہ اس طرح بھی کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ مہینہ ہے حفاظت کی دعا اپنے لیے بھی، دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تمام انسانیت کے لیے۔ یہ ایسی ایک عجیب وبا ہے کہ جس میں مسلمان غیر مسلم ہر ایک اس میں اس پریشانی میں مبتلا ہو کر تکلیفوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ہر ایک کے لیے عافیت اور امن کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مسخ کا گویا مفہوم ہو گیا جو میں بتانا چاہ رہا تھا، کہ دو مفہوم تھے مسخ کے، اور اس کے علاوہ کچھ یعنی قذفن پتھروں وغیرہ کا گرنا، آسمان سے کسی چیز کا گرنا، اس کا بھی ذکر آ گیا تھا، اور کچھ اور ایسی نشانیاں ہوں گی، نشانیوں میں سب کچھ آ گیا، نئی نئی قسم کی بیماریاں، نئی نئی قسم کی آفات، آیاتن ایسی نشانیاں، کبھی کبھی عجیب چیز ہو رہی ہے، موسم کی جو تبدیلی ہے وہ بڑی عجیب ہو رہی ہے، کبھی برف، وہ سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہونے کے قریب ہے اور برف گرنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ عجیب عجیب قسم کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، آیاتن اس میں عموم ہے، طرح طرح کی نشانیاں، طرح طرح کے تغیرات انسانوں میں، موسم میں، زمین کے یعنی مختلف علاقوں میں، اور آج کل جو حالات ہیں، اب سے چند مہینے پہلے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات اتنے اچانک سے دنیا میں ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کے اسفار بند ہو جائیں گے، آنے جانے کے راستے بند ہو جائیں گے، لوگوں کا بلکہ جو آپ ایک محلے میں رہنے والے لوگ جو ہمیشہ روزانہ ملاقات کرتے ہوں ان کی آپس کی ملاقاتیں ہی ختم ہو جائیں گی، پڑوسی پڑوسی کو پہچانے گا نہیں کہ کوئی یہاں رہتا بھی ہے یا نہیں رہتا، اور ملیں گے بھی تو سلام نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، کیا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ حالات آئیں گے۔ آیاتن ایسی نشانیاں، ایسی عجیب عجیب نشانیاں وجود میں آئیں گی اور لگاتار آتی رہیں گی، ہم سمجھتے ہیں ایک نشانی ختم ہو گئی تو بس ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تتابعوا، لگاتار آتی رہیں گی، جس طرح پرانا کوئی ہار ہو یا ہمارے سمجھ کے اعتبار سے پرانی کوئی تسبیح ہو اور وہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک ایک دانہ گرتا رہے، بس اس طریقے سے لگاتار نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ میں نے حدیث اس لیے پڑھ لی تاکہ اگلی جو ہمیں عنوانات پڑھنے ہیں ان پر ہم آسانی سے نظر ڈال لیں اور ان کو پھر اس کی تفصیلات میں نہ جانا پڑے۔ اب اگلا عنوان ہمارے پاس ہے، مثلا ہم پہنچے تھے مال فی کی من مانی تقسیم، یہ بھی آ گیا اس حدیث کے اندر، امانت کو مال غنیمت سمجھنا یہ بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد ہے بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی یہ بھی آ گیا، لوگوں کا خوش دلی سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی آ گیا اسی حدیث کے اندر، پھر غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرنا یہ بھی اس حدیث میں آ گیا، دوستوں سے قربت اور ماں باپ سے دوری یہ بھی ہو گیا۔ یہ خاص طور پہ احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی گویا مذمت بیان کی ہے، اور گویا ان تمام چیزوں کے مجموعے کو یہ بتایا ہے کہ یہ مجموعہ جب وجود میں امت میں آ جائے گا تو اس وقت اس طرح کے عذاب اور طرح طرح کی آفتیں نازل ہوں گی، یہ نوجوانوں کو اس طرح کی باتیں اور یہ روایتیں سنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ اور دنیا میں عذاب اور سزائیں آیا کرتی ہیں، دوستوں سے قربت، ماں باپ سے دوری۔ اور اگلا عنوان ہے مساجد میں آوازیں بلند کرنا، یہ بھی اس حدیث میں آ گیا، قبائل کی قیادت فاسقوں کے ہاتھ میں یہ بھی آ گیا، سب سے رذیل شخص قوم کا سردار ہوگا یہ بھی اس حدیث میں آ گیا، آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی یہ بھی اس حدیث میں آ گیا۔ یہاں تک کے عنوانات ہم نے اس حدیث کے اندر گویا سب کچھ آ گیا۔ اب اگلا عنوان ہے ہمارے پاس، زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھنا۔ یہاں پر کچھ کتابت کی کوئی غلطی معلوم ہوتی ہے، بہرحال تو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی یہ چار چیزیں ہیں، ان کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے، اور اس کا بھی روایات کے اندر ذکر ہے۔ اب حلال سمجھنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو لوگ حرام ہی نہیں سمجھیں گے، حالانکہ احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کسی حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ تو ایک سمجھ، جہاں تک اسلام کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دینا ہے یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے، لیکن دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ حلال والا معاملہ کیا جائے گا، گویا کہ اس کو کوئی بڑا گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا، اور یعنی کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ اور جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے، تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا یحبون ان تشیع الفاحشہ، جب بے حیائی اور گناہوں کے کام عام ہونے لگتے ہیں تو اس کی برائی ذہنوں سے کم ہوتے ہوتے گویا تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ لوگ اس کو حلال سمجھیں گے، یعنی اتنا عام ہونے لگے گا، اور یہ ہو ہی رہا ہے کہ زنا کی اتنی کثرت، یا اور زنا کی مختلف اقسام ہیں، آنکھوں کا زنا ہے بد نظری، کانوں کا زنا ہے، اور یہ تمام قسم کو حدیث میں زنا ہی کہا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کے زنا مختلف قوموں میں رائج ہیں، اور جہاں پر جو چیز رائج ہے اس کو اتنا عام سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کی برائی بھی ذہنوں میں نہیں رہتی۔ پھر تو یہ تو زنا، ریشم بھی عام ہونے لگا ہے، اور ابھی فی الحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل جو خالص ریشم ہے اس کا وجود تو بہت ہی کم ہے دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ ایسا وقت آئے جس وقت یہ ریشم عام ہو جائے، یا اس سے مراد وہ پہلے زمانے میں، پہلے جب ریشم ہوا کرتا تھا اس وقت کی بات ہے، اور تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ابھی پرانی ذرا ہم تاریخ میں ذرا پیچھے چلے جائیں، تابعین وغیرہ کا جو زمانہ تھا تو اس زمانے میں اصل خالص ریشم ہوا کرتا تھا، اور صحابہ اور تابعین کے صحابہ کے آخری دور اور تابعین کے دور اور اس کے بعد والے ادوار میں ریشم عام ہو چکا تھا۔ آج کل پتہ نہیں اس کا وجود کہاں ہوتا ہوگا اور کون لوگ ان کو استعمال کرتے ہوں گے اس طرح کے ریشم کو۔ عام طور پہ آج کل جو ریشم ہوتا ہے وہ تو نام کا ریشم ہے جو مشینوں سے بنتا ہے۔ احادیث میں جس ریشم کا ذکر ہے وہ اصل وہ ریشم ہے جو کیڑے سے بنتا تھا، جو اصل حریر اور ریشم کہلاتا تھا، وہ ہے جس کی حرمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں اس کا وجود ہو، لیکن پہلے ہو چکا ہے۔ اور شراب کی کثرت ہو تو ہے ہی اور عام ہے، اور پچھلے روایت میں بھی اس کا ذکر آ گیا۔ آلات موسیقی، اور موسیقی کے آلات یہ بھی عام ہیں، جس کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، اور گزشتہ حدیث میں ضمن اس کا ذکر آ بھی چکا ہے کہ اب تو کمپیوٹر، یعنی اب وہ بڑے بڑے آلات کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ گانے کے لیے اس کے پیانو ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ طرح کے اس کے آلات ہوں گے۔ اب تو بس یہ کہ کمپیوٹر ہے یا چھوٹا سا کوئی سی ڈی پلیئر ہے، پھر وہ زمانہ بھی ختم ہوا۔ پہلے کی کچھ عرصہ پہلے کیسیٹیں ہوا کرتی تھیں، وہ ختم ہوا، پھر سی ڈی آئی، وہ بھی ختم ہوا، اب تو چھوٹے سے ایم پی تھری پلیئر ہوتے ہیں، فون ہوتے ہیں، ان تمام میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ عام اب لوگ فون کی گھنٹیاں بھی اسی پر رکھتے ہیں کہ گانے کی آوازیں، طرح طرح کے گانے ہوتے ہیں، یہی ہے گانوں کا عموم ہو جانا اور گانے کے آلات کا عام ہو جانا، اور اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے، اور یہ چیز بالکل عام وجود میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے لوگوں کا موت کی تمنا کرنا، اور یہ بات بھی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ لوگوں کا موت کی تمنا کرنا یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ دینداری ہے اور دین سے تعلق ہے، دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہ رہا ہے، جیسے حالات کبھی ایسے ہوں کہ انسان کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو چلو یہ سوچے کہ اچھا اب میں دنیا سے چلا ہی جاؤں عافیت کے ساتھ، پتہ نہیں کون کون سے فتنے آئیں گے۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مسلم شریف کی روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، حتی یمر رجل علی القبر فیتمرغ علیہ، کہ کوئی شخص قبر کے پاس سے گزرے گا اور قبر کے پاس سے گزر کر وہ اس پر لوٹ پوٹ ہوگا، یعنی بس کسی طریقے سے میں اس قبر میں ہوتا، ویقول، اور کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ہذا القبر، کاش کہ اس قبر والے کی جگہ میں اندر قبر میں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی سبھی الدین، یعنی کہ دینداری ہے، متقی شخص ہے اور گناہوں اور فتنوں سے بچنا چاہ رہا ہے، بلکہ بس دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے، ولی سبھی الدین الا البلا، صرف دنیاوی تکالیف اور پریشانیوں کی وجہ سے یہ اس طرح کی تمنا کرے گا۔ بہرحال اس قسم کی اور بھی کئی روایات ہیں. یہ جو سوال ہے صحیح موقع پر سوال بھی ہو گیا کہ آج کل یہ گانوں کی الگ الگ اقسام ہونے لگی ہیں, اور الگ الگ اقسام میں مثلا ایک تو ہوتا ہے کہ نظم ہے, نعت ہے, نشید ہے, یہ مختلف چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک وقت وہ تھا جب ساتھ میں دف بجایا جاتا تھا. دف کی حقیقت یہی تھی کہ مثلا کوئی, جیسے ہم تپائی ہمارے سامنے ہو, لکڑی کوئی ہو, تختہ ہو, اس کے اوپر ہاتھ ماریں تو اس میں جو ٹھک ٹھک کی جو آواز آتی ہے, بس دف میں اسی طرح کی آواز ہوتی تھی. یہ کب استعمال ہوتا تھا؟ جنگ کے موقع پر لوگوں کو جوش دلانے کے لیے, اس طرح کے مواقع پر, یا مثلا یہ شادی وغیرہ کا موقع ہے تو اس موقع پر خوشی کے اظہار میں جب نشید پڑی جاتی تھی تو اس وقت ہلکی ہلکی اس کی آواز بھی کی جاتی تھی. گویا کہ یہ ان مواقع پر اور ابتدائی اور اسلام میں اس کی اجازت بھی دی گئی. ان مواقع پر عید کا موقع ہے, شادی کا موقع ہے, ان مواقع میں. اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا, اور اب تو ظاہر ہے کہ انسان کی آواز بھی کمپیوٹر کے ذریعے سے اس طرح بنا لی جاتی ہے کہ اس میں گونج پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو دف بجایا جاتا ہے اس میں بھی ایک طرح کی ایسی گونج پیدا ہو جاتی ہے جو ڈھول کی طرح ہو جاتا ہے. طبلہ اور ڈھول جو ہے اس کی ممانعت تو احادیث میں آتی ہے. تو یہ یعنی اجازت جو تھی وہ اس حد تک تھی, اور وہ بھی خاص خاص مواقع پر تھی. عام حالات میں اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا. ایک موقع پر عید کا موقع تھا اور کچھ بچیاں وہ دف بجا رہی تھیں, نشید پڑھ رہی تھیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, دیکھا بچیاں یہ پڑھ رہی ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, عید کا دن ہے, کرنے دو. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج شریعت کو جانتے تھے, تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں روکتے ہو. یہ کہ نہیں, عید کے دن ہے تو کوئی بات نہیں. گویا کہ اس حدیث میں دونوں باتیں معلوم ہوئیں کہ دف بجانا وہ بھی عید کے ایام میں اگر ہو تو ٹھیک ہے, عید کے دن اگر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی یعنی اصل کے اعتبار سے تو پسندیدہ نہیں ہے. بچیاں کر رہی ہیں اور عید کے دن ہیں, یہ دو وجہ جمع ہو گئیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کو سامنے رکھ کر منع کرنے کا اہتمام کیا اور کوشش کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر منع فرمایا. تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصلاً تو یہ چیزیں کوئی پسندیدہ نہیں ہیں, صرف دف کی بات کر رہا ہوں, پسندیدہ نہیں ہیں. لیکن چلو بچیاں ہیں اور عید کا موقع ہے, شادی کا موقع ہے, تو اس کی اجازت ہے. یہ احادیث کے کو دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن پھر اس کو بجنے والی آواز جب بنا دیا جائے, ڈھول کی طرح بجنے لگے, اور میوزک کے آلات اس میں استعمال کیے جائیں, تو ظاہر ہے یا کمپیوٹر کے ذریعے سے ایسی آواز بنا لی جائے کہ وہ بجنے والی آواز ہو, تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. اسی طرح آج کل اب لوگ کہتے ہیں آلات تو استعمال کرتے نہیں, منہ سے آواز بناتے ہیں. لیکن منہ سے اس طرح کہ اچھا منہ سے آواز بنائی, 10 لوگ کھڑے ہیں یا ایک ہی آدمی ہے جس نے ایک آواز بنائی, اس کو ریکارڈ کیا, پھر دوسری آواز بنائی, ریکارڈ کیا, کمپیوٹر میں ڈالا, اس کو پھر اس کو تھوڑا سا اس میں گونج پیدا کر دی, اخیر میں یہ کہ سننے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے میوزک کی آواز ہے. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں مدار سننے پر ہے. اگر آلات پر مدار ہوتا تو ہم تو کمپیوٹر سے بنا لیتے ہیں, وہ آلہ میوزک کا آلہ ہی نہیں ہے. کمپیوٹر سے اگر کوئی میوزک بنا لے تو کیا وہ میوزک نہیں ہوگا؟ ظاہر ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ جو سننے والوں کو میوزک کی طرح محسوس ہو تو اس کا اثر جو ہوگا وہ میوزک والا اثر ہوگا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بعضوں نے نقل کیا, لیکن بظاہر یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب کما ينبت الماء الزرع. نفاق انسان کے اندر, گانا انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نہ ہوتا تب بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جو میوزک سنتا ہے اس کو پھر نماز میں کھڑا کر دو, کیا وہ نماز میں دل لگا کے کھڑا رہ سکتا ہے؟ کیا وہ جب ذکر کرے گا یا عبادات کرے گا یا تلاوت کرے گا اس کا وہاں دل لگے گا؟ اس کا تو گانے والی جو چیز جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے اثرات ہی ختم نہیں ہوتے, وہ دل و دماغ پر ایسے چھا جاتے ہیں. تو انسان ظاہراً ایک عمل کر رہا ہوگا لیکن وہ گانا جو ہے اس کو اس چیز کے حقیقت سے روک رہا ہوگا, یہ ایک حقیقت ہے. تو ان کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد بالکل صحیح ہے, اگر ان کا ارشاد ہے, یا بعضوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانا انسان کے اندر نفاق کی بیماری پیدا کر دیتا ہے. یمبت النفاق فی القلب, کس طرح؟ کما یمبت الماء الزرع، جس طرح پانی کھیت کو اگاتی ہے اسی طرح یہ نفاق کو اگاتا ہے، انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو یہ گانے کی کچھ تاثیر ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو دف کا جو بعضوں میں عام دستور ہے سننے کا، دف والی نظمیں وغیرہ سنتے ہیں کبھی کبھی، جیسے میں نے بتایا اس کی حقیقت میں نے بتا دی، لیکن جب اس کو کمپیوٹر کے ذریعے سے بجنے والی آواز بنا لیا، اور خاص طور پہ بچوں کو جب اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے بچے تو بچے ہیں، ان کو پھر اصل میوزک میں اور ڈھول میں اور دف میں کوئی فرق ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ تو سنے گا یہ سب کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے، ایک ذہنیت بن جاتی ہے کہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ میں عموم کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ اچھا ہے کہ انسان جتنا ہو سکے ان چیزوں میں احتیاط کرے تو اچھا ہے، لیکن اس کے احادیث وغیرہ کے جو تعلیمات ہیں میں نے بتا دیا کہ اگر بجنے والی آواز نہیں ہے، خالص دف ہے، تو فی نفسی ہی جائز ہے، اگرچہ عام حالات میں اس کو کوئی پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، لیکن اگر سننے والے کو وہ اگر ڈھول کی طرح یا میوزک کی طرح آواز معلوم ہوتی ہو، چاہے آلات اس میں جو بھی استعمال کیا گیا ہو یا انسان نے منہ سے بنایا ہو، سننے والوں کو اگر میوزک کی طرح محسوس ہوتا ہو تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر یعنی سوال میں تو خیر اس طرح کی باتیں چلتی رہیں گی، لیکن ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں کہ یہ مسائل حل ہو جائیں۔ ایک اور سوال ہے اور اہم سوال ہے کہ یعنی اس طرح کا سوال لوگ کرتے بھی ہیں کہ بسا اوقات لوگ اردو ہی کی کوئی نظم ہوگی یا کوئی نعت ہوگی، اس کو کسی گانے کے طرز پر، اردو یا انگلش گانے کے طرز پر پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اب جو طرز ہے وہ تو فی نفسی ہی منع نہیں ہے، جہاں تک طرز ہے وہ فی نفسی ہی منع نہیں ہے، خاص طور پہ اگر کسی نے گانا سنا ہی نہیں ہے تو اس کا تو ذہن گانے کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے کسی زمانے میں وہ گانے سنے ہیں، بعضوں کو تھا پہلے گانے سنتے رہے، اب وہی اسی طرز کی اگر اس نے نظم سنی ہے یہ، تو وہ سوچے گا اچھا اس کو وہ گانا یاد آئے گا، ایسے لوگوں کو بہرحال ضرور تشویش ہوتی ہے اس طرح، ورنہ فی نفسی ہی اگر کسی نے، یعنی اب اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے کہ منع جو فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ انسان کا ذہن پھر ان گانوں کی طرف جاتا ہے، پھر گانوں کی طرف پھر رجحان ہونے لگتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے۔ اگر گانے کے طرز پر، یعنی جو طرز ہے، انداز ہوتا ہے، اس میں میوزک استعمال نہ کی جائے اور نعت ہی ہو، اچھے الفاظ ہوں، تو فی نفسی ہی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز ہے، لیکن نہ کیا جائے تو اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن ان گانوں کی طرف جاتا ہے، لیکن بہرحال ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے اس کو۔ بعضوں کو عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سنتے رہنے کی، تو ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی چیز کی عادت جب انسان، یعنی اگر گانے سننے کی عادت ہے تو وہ تو خیر گناہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز کی عادت ہے جو پسندیدہ نہیں ہے شرعاً، اور اس لیے کہ عام طور پہ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر وغیرہ پڑھے جاتے تھے، دینی مقاصد کے لیے پڑھے جاتے تھے، اب یہ ہے کہ نعت اور نظم وغیرہ کو لوگ جو سنتے بھی ہیں، اس کے الفاظ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف ترنم کے لیے، دل بہلانے کے لیے، یعنی اس میں الفاظ پر بالکل ہی نظر نہیں جاتی، بلکہ صرف یہ کہ اچھا ترنم کیسا ہے، اس پر نظر جاتی ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک نظمیں نعتیں وغیرہ جو ہوتی تھیں، اس میں وہ ترنم سے زیادہ الفاظ پر کی اہمیت ہوا کرتی تھی، اب لوگوں کو ترنم، طرز کیسا ہے، ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں، یہ سب چیزوں پر زیادہ نظر ہوتی ہے۔ بہرحال یعنی وہ چیزیں جو انسان کو اصل، یعنی صرف دل بہلانے والی ہوں اور انسان کو انسان کی اصل اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا ذریعہ بنے، ان چیزوں سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ نہ ہو، یعنی ایک ساتھ نہ ہو تو آہستہ آہستہ انسان ان عادتوں کو چھوڑ دے، قرآن سننے کا اہتمام کر لے، کبھی انسان قرآن سن لیا کرے، کبھی کوئی اور اچھی چیزیں سن لیا کرے، کبھی کوئی واعظ وغیرہ ہو اس کو سن لیا کرے، ہاں اور کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے انسان یہ نعت وغیرہ سن لے، اس میں بھی نعت نظم وغیرہ جب سنے تو ایسی ہو جس میں الفاظ اچھے ہوں، جس کا مفہوم اچھا ہو، اور جس سے انسان کو، جس کو اللہ تعالی نے جہاں شعراء کے ذکر فرمایا ہے تو وہیں وہ شعراء یتبعہم الغاوون، کہ شعراء کیا ہوتے ہیں، ان کی تو یعنی گمراہ قسم کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالی نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، تو اگر شعر و شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دین کی باتوں کا ذکر ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ مقصد ان الفاظ پر دھیان دینا ہو، نہ کہ صرف ترنم اور طرز پہ. اچھا، اگلا عنوان ہے ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت مؤمن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. یہ تو بالکل شروع ہی میں، پہلے ہی جو ہماری مجلس ہوئی تھی اس میں نے بتایا تھا. بہرحال یہ حدیث بہت مشہور ہے اور کئی روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہمارے لیے آج کل کے لحاظ سے بہت اہم حدیث ہے، فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اس وقت میں نے اس کی کچھ وضاحت کر دی تھی کہ بادروا بالاعمال فتنا، یہ بدرا کے معنی، بادروا کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو جلدی کر لینا، وقت ختم ہونے والا ہے جلدی جلدی کر لو. بدارا ان یکبروا، قرآن میں آتا ہے. یہ ہے بادروا بالاعمال فتنا، اعمال کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ایسا وقت آئے گا کہ اعمال کرنا مشکل ہو جائے گا. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ مساجد جانا بند ہو جائے گا، ہم نے نہیں سوچا تھا کہ پورا قرآن سننا رمضان میں ہمارا بند ہو جائے گا، تراویح با جماعت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، جمعہ بند ہو جائیں گے، عید بند ہو جائے گی. کبھی سوچا نہیں تھا. اب صاحب نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو. ابھی یہ حالات ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو، آج کل یہ حالات ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو رکاوٹیں کچھ آئی ہیں اور انشاءاللہ یہ رکاوٹیں رفع ہو جائیں گی، لیکن ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو کبھی بھی کوئی ایسی رکاوٹ آ جا سکتی ہے کہ انسان اعمال نہیں کر سکے گا. چاہے انسان کی سوچ بدل جائے، جس کا پیچھے میں نے ذکر کیا تھا، حالات بدل جائیں، رکاوٹیں آ جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، تو ان اوقات کی اب قدر کی ضرورت ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہیں الحمدللہ اس رمضان میں باوجود تمام رکاوٹوں کے اعمال کے اعتبار سے پہلے کے بنسبت زیادہ قوت حاصل ہو گئے اور زیادہ ان کو موقع مل گیا اعمال کا. اچھی چیز ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے لیے تو انعام بنا دیا. بادروا بالاعمال فتنا، اعمال جلدی جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے. کقطع اللیل المظلم، جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، نظر نہیں آتا. لیکن ہمیں مغرب کا وقت ہوتا ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے، روزانہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ آئندہ اور اندھیرا ہونے والا ہے. لیکن اگر کسی نے پہلے نہ دیکھا ہو تو وہ سوچے گا اچھا شاید روشنی اور ہو جائے گی، حالانکہ اور اندھیرا ہونے والا ہے. کقطع اللیل، اور وہ بھی مظلم، آج کل کی راتیں نہیں جس میں پورا چاند نظر آتا ہے، بلکہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کوئی مؤمن ہوگا تو شام کو کافر، اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کبھی شام کو مؤمن ہوگا صبح کافر ہوگا. یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے کسی لالچ، دنیا کے کسی مال و دولت کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دے گا. کہا جائے گا دیکھو یہ کر لو اور تمہیں یہ بس ایک بات کہہ دو، تمہیں اتنی بڑی رقم ملے گی. اور اس طرح کے واقعات، بڑے بڑے واقعات تو ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے پیمانے پر بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور لوگ مستقل اس کام میں لگے ہوئے ہیں. لوگ مستقل اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے باطل مذہب والے اپنے مذاہب کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو تم لوگ اتنی اچھے، اتنی تنگی ہے، تمہارے مسلمان تمہاری اتنی بھی مدد نہیں کرتے، لو آؤ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، یہ رقم لو اور لیتے رہنا. وہ اس مذہب میں داخل ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا. چل کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پیسے دینا بھی چھوڑ دیا. مقصد تو ان کے دین کو بدلنا تھا، مقصد پیسے دینا نہیں تھا. یہ بہرحال ہوتا رہا ہے تاریخ میں اور اب بھی ہو رہا ہے ان چیزوں میں. بہرحال یعنی ظاہر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین پر پختہ رہیں اور دین کی اہمیت کو پہچانیں کہ یہ اسلام نے ہمیں کیا نعمت دی ہے، دنیا کیا ہے اس کے سامنے. تو بہرحال یہ ہو رہا ہے اور اس میں اضافہ ہوگا. یہ جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صبح کو کوئی مؤمن اور شام کو کافر ہوگا، یہ ہو بھی رہا ہے اور آئندہ اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ اضافہ ہوگا جب دجال کا خروج ہوگا. اس کے بعد تو یہ حالات بہت ہی زیادہ سخت ہوں گے. اسی لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ان حالات سے، ان کے شر سے پناہ مانگتے رہنا، اس کی دعا مانگتے رہنا، اس کی ہمیں ذمہ داری دی گئی اور اس کے لیے کچھ اعمال بتائے گئے ہیں. سورہ کہف کا اہتمام اور اس کے علاوہ بعض اور حفاظت کی جو دعاؤں کا اہتمام، یہ سب چیزیں اسی لیے سکھائی ہیں کہ دیکھو اس طرح کے انسان فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے. اگلا عنوان ہے مساجد کی آرائش و زیبائش اور اس پر فخر، یہ تو ظاہری ہے، بہت عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ لوگ مسجدیں مزین بنائیں گے، بلکہ مسجدیں مزین بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ یہ فلانے کے نام کی مسجد فلانے نے بنوائی ہے، یہ فلانے کی مسجد فلانے نے بنوائی ہے، تو یہ اپنے اپنے لوگ اپنے اپنے نام کی مسجدیں یا ان کے یعنی کسی خاندان کے کسی فرد کے نام پر مسجد کہ فلانا کنگ ہے اور اس نے اپنی مثلا ماں کے نام پر یا اپنی بیٹی کے نام پر یا اپنی بیوی کے نام پر، یہ مساجد کے جب بنانے کا سلسلہ اور آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ مفاخرت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس طرح کی دنیاوی زیبائش آرائش اس طرح کی چیزوں میں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کی علامات میں قرار دیا ہے اور یہ بھی وجود میں آ چکا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ انہوں نے بھی پہلے، ان کے یہاں بھی عبادت خانے بڑے سادہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے جب اپنی کتابوں میں تحریفات کا سلسلہ شروع کیا تو ان تحریفات کے بعد پھر انہوں نے اپنی عبادت خانوں کو بھی مزین کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کی بات ہے، یہ جو قیامت کی علامات میں جس کو بتایا گیا ہے مسجدوں کی یہ آرائش زیبائش وغیرہ اور اس کو مزین کرنا اور اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سادگی کی تعلیم دی ہے تو وہ سادگی کی جو تعلیم ہے وہ مساجد اور مکان دونوں کے لیے ہے۔ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ یعنی اس کی یعنی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا پھر مسجدوں میں اتنا خرچ کیوں کیا جاتا ہے، مسجدیں اونچی کیوں بنائی جاتی ہیں، مسجدوں کو مزین کیوں کیا جاتا ہے۔ ایک ہے مسجد مزین کر کر دینے والا اپنا نام ظاہر کرے، یہ تو یہ ہے جو اصل کہ دوسروں سے مقابلہ کرنا کہ میں نے یہ کروایا، یہ ہماری ہم لوگوں کی یہ مسجد ہے اس میں یہ ہے، تم لوگوں کی مسجد میں تو یہ بھی نہیں ہے، تقابل اگر آ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے مکان لوگوں کے مکانات سادہ ہوں تو مسجد بھی سادہ ہو، لیکن مسجد ایسی ہونی چاہیے جو عام مکانوں سے کچھ بڑھ کر ہو۔ مساجد اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر دیکھیں کہ لوگوں کے رہنے کے مکانات بالکل سادہ تھے، شاخوں سے ٹہنیوں سے پتوں سے اس طرح کے بنے ہوئے ہوا کرتے تھے اور کچھ مٹی وغیرہ گاڑا وغیرہ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ مسجد کی بہرحال مسجد ان تمام مکانوں کے مقابلے میں بہتر حالت میں معلوم ہوتی تھی۔ تو وہی حال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کل ہم مکانوں میں قالین بھی بچھاتے ہیں، مکان ہمارے اچھے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ اب لوگ اگر یہ کہیں کہ نہیں مساجد تو سادی ہونی چاہیے، مکان عمدہ ہوں، مکان مزین ہوں، مکان اونچے اونچے بنائے جائیں اور مساجد کو وہی قدیم طرز کا بنایا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ مساجد کی ظاہراً ایک توہین معلوم ہوتی ہے کہ مکان تو تم نے بڑے عمدہ بنائے ہیں اور مسجد کو تم نے اس طرز پر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس علاقے میں مسجد ہے، اس علاقے کے مکانوں کے مقابلے میں مسجد کو بہتر حالت میں ہونا چاہیے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے تاکہ مسجد قابل تعظیم سمجھی جائے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں فخر اور بڑائی ظاہر کریں۔ اگلا عنوان ہے، کثرت سے آسمانی بجلی کا گرنا، اور ایک عنوان گھروں کی تزئین و آرائش۔ یہی بات دونوں، کہ مکان سادہ ہوں، مسجدیں بھی سادہ ہوں، وہ تو سب سے اچھا ہوتا، اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا، لیکن جب مکانات مزین ہونے لگے تو مسجدیں بھی کچھ نہ کچھ مکان کے مقابلے میں بہتر معلوم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا، لوگ اپنے گھروں کو اس طرح بنائیں گے جیسے مزین چادر ہوتی ہے، اس میں نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، اس طرح لوگ مکانوں میں نقش و نگار بنائیں گے، دیواروں پر ڈیزائن، یہ الگ الگ طرح کے فریمیں ہوتی ہیں اور الگ الگ طرح کے پینٹنگ ہوتی ہے، تو جس طرح کپڑوں میں نقش و نگار کسی زمانے میں بنائے جاتے تھے اسی طرح کے نقش و نگار اب دیواروں پر بننے لگے ہیں، ایک روایت۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لا تستر الجدر، دیواروں پر کپڑے نہ پہنائے، دیواروں کو کپڑے نہ پہنایا کرو، مفہوم کے لحاظ، یعنی پہلے زمانے کے اگر ہم دیکھیں مکان مٹی ہے، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، तो जाहिर है ऊपर से थोड़ा सा छुपाने के लिए बसा औकात ये करते थे कि कपड़ा है, चादर है, उसको डाल दे। अब मकान ज़रा खूबसूरत अच्छा सा मालूम होता है कि कपड़ा लगा हुआ है, टहनियाँ और वो पत्ते शाखे वगैरह नहीं नज़र आ रही। एक जायज़ अमर था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये तरीक़ा सिखाया कि ये कपड़ा जो तुम यहाँ दीवार पर लगा रहे हो, दीवार को तो पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, ये कपड़ा किसी इंसान के काम आ जाएगा, उसको दे दो। ये है ला तस्तुरुल जुदुर, दीवारों को कपड़े ना पहनाया करो, ये कपड़े तो इंसानों के पहनने के लिए हैं। अब हम हमारे और उस दौर में देखें कि हमारे यहाँ दीवार होगी, दीवार के ऊपर, दीवार जब बन गई, ज़रूरत पूरी हो गई, उसके ऊपर से फिर मज़ीद एक एक दीवार होती है। हमारे यहाँ तो ये ड्राईवॉल इस्तेमाल होता है, वो ड्राईवॉल लगाया जाता है, फिर उसको अच्छी तरह उसको उसकी फिनिशिंग होती है। वो तो उसको गया दीवार पर, हमने कपड़ा तो पर्दा तो पहले ही लगा दिया, फिर उसके बाद उसको मुजयन करने के लिए फिर पेंटिंग की जाती है, और इन सब चीज़ों के बग़ैर तो अभी ऐसा समझा जाता है कि अभी नाकिस है ये मकान। ये हमारा और उस ज़माने का जो हम फ़र्क देखें, नहीं कोई तकाबुल नहीं, अगर देखा जाए तो कोई तकाबुल नहीं, बल्कि बस अवकात तो ये ख्याल होता है कि हमारे यहाँ जो गैराज बने होते हैं, जो बाहर शेड बने होते हैं, आम शेड बिल्कुल, जिसमें अंदर से कोई फिनिशिंग वगैरह ना हो, वो जो होते हैं उसमें कभी इंसान ये सोचता नहीं कि मैं कभी वहाँ रह सकता हूँ, ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। उस ज़माने के मकानों के मुकाबले में हमारे शेड बहुत बेहतर हालत में बने हुए होते हैं, लकड़ी है, मज़बूत है, सब कुछ है। उस ज़माने के वो टहनी और शाख वगैरह से बना हुआ होता था। तो हम अगर ये तसव्वुर करें कि उस ज़माने के ये मकानात जो हुआ करते थे, जिसमें लोग ज़िंदगी गुजारते थे, यानी कि एक दो दिन के लिए कभी लोग शौकिया होते हैं, कैंपिंग के लिए चले जाते हैं, वो अलग चीज़ है, ज़िंदगियाँ गुजारते थे उस तरह के मकान में, जो हमारे बाहर बने हुए जो छोटे 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 शेड होते हैं, उससे भी यानी वो बहुत बेहतर है उन मकानों के मुकाबले में जो उस वक्त हुआ करते थे, साइज़ में भी, बनावट में भी, हर एतबार से भी। बारिश हो रही तो ऊपर से पानी टपक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज़ पढ़ते थे तो घर में मस्जिद में भी आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे तो यानी कीचड़ में आपने सजदा फरमाया, घर में नमाज़ पढ़ते थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं हमने चमड़ा बिछा दिया आप सल्लम के लिए, चमड़े का मसल्ले की तरह बिछा दिया, जिससे कि ज़मीन ज़रा गीली हो रही थी कि बारिश की वजह से, तो घर में पानी आ रहा है और ज़मीन गीली हो रही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़ा बिछाया गया। फरमाती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुझे वो मंज़र गोया याद है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर थे तो चमड़े में सुराख थे कहीं कहीं, तो उस सुराख में से पानी उबल उबल के निकल रहा था, ज़मीन में जो क्या जो गीलापन था, वो ये जो पानी था वो चमड़े में से गोया के ऊपर आ रहा था। ये उस ज़माने के मकान और मस्जिद की हालत थी, और हम अपने हालात को देखें बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वही कल वाली बात, वो रब्बना आतिना फ़ि दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना, हम कहते हैं कि दुनिया में हम नेमतों में रहें, ये तो हमें हदीस में तालीम दी गई है, यानी हम अपनी कमज़ोरी की वजह से, ये मैं बस ये है कि अपनी सोच हम दुरुस्त कर लें कि हम अपनी कमज़ोरियों की वजह से इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं, और इस चीज़ को कोई हम अपने लिए खैर की चीज़ न समझें, ये हमारी कमज़ोरियों की वजह से हम चीज़ों में ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। असल तरीक़ा वही था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। अगला उन्वान, बस मेरा ख़्याल यहीं पर रोक देते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।